إمام محمد رحمه الله فرماته وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر ولا نكفر بشيء من الذنوب. اور ہم یہ نہیں کہ جیسے کہ خوارج نے کہا کہ جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو اس نے کفر کیا، اور ہم گناہوں میں سے کسی گناہ کے ارتکاب کرنے سے تکفیر نہیں کرتے. یہ اصول نمبر 8 ہے. شاہ عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ خوارج کا قول جو ہے اس کی مخالفت جو ہے اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے اور عظیم ہے. امام حمیدی رحمہ اللہ تنبیہ کی ہے کیونکہ اس گمراہ فرقے کا خطرہ جو ہے بہت زیادہ ہے اور ہر زمانے میں بہت زیادہ رہا ہے. اہل سنت جماعت کے اصولوں میں سے ہے کہ ان باطل فرقوں کے جو عقائد ہیں ان کی رد کیا جائے، ان کی مخالفت کی جائے. اور اس مسئلے میں جو کلام جو کئی وجوہات سے، پہلی وجہ کہ خوارج جو ہے گمراہ فرقہ ہے، ہلاک ہونے والا، اور اس جماعت سے خارج ہونے فرقہ ہے، بہت خطرناک فرقہ ہے اپنے افکار و نظریات کے تعلق سے اور اپنے افعال کے تعلق سے، کیونکہ مسلمان قتل عام کرتے ہیں اور یہ قتل عام ایک فاسد عقیدے کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور ہر قوم کا وارث ہوتا ہے. ہم اس فرقے کی بات نہیں کر رہے جو آئی تھی کسی زمانے میں، وہ پھر ختم ہو گئی تھی. ان کے بھی اذناب یعنی دم چھلے ہوتے ہیں، وارث ہوتے ہیں. معطلہ کے بھی اذناب ہیں، معتزلہ کے بھی اذناب ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جو گمراہ فرقے ہیں سب کے اذناب اور دم چھلے موجود ہیں، ان کے وارث موجود ہیں. اور جو لوگ دور حاضر میں جو فتنے ادھر ادھر آپ کو نظر آتے ہیں بد امنی کے، یعنی یہ سب خوارج کے افعال میں سے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اور اس فرقہ جو ہے یہ نسل جو ہے اور ان کا جو یہ سوچ اور جو نظریات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو قطع فرمائے اور ان کا خاتمہ ہو، یہ سب فرماتے ہیں موجود ہیں. پھر پیاری بات فرماتے ہیں یہ فرقے، باطل فرقے کب منظر عام پہ آتے ہیں اور کب ان کا جو شر ہے وہ عام ہو جاتا ہے؟ جب سنت کمزور ہوتی ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں، جب اہل سنت اور سنت کمزور ہوتی ہے تو اہل باطل کے فرقے جو ہے اپنے بدعت اور باطل کو جو ہے وہ منتشر بھی کرتے ہیں، ان کا شر بھی پھر عظیم ہو جاتا ہے اور امت میں، معاشرے میں ان کا شر عام ہو جاتا ہے. تو اہل سنت کو اور چاہیے کہ سنت کو مضبوط رکھیں اور اس علم کو جو عقیدہ کا علم ہے اسے مضبوطی حاصل کریں، منہج کو مضبوط کریں، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ جب اہل سنت اور سنت کمزور رہے گی تو اہل بدعت کا راج ہوگا. پھر امام القیم کا اجتماع جوش الاسلامیہ میں قول نقل کر شیخ حسین بتیم رحمہ اللہ کا کہ جہمی نے جو کوشش کی تھی، جو متأخرین نے تصریح کی ہے، اس وقت اہل سنت ظاہر تھے اور غالب تھے اور امام جو تھے وہ اس میں موجود تھے، اور اس کو روکا، اس فتنے کو روکا گیا، یعنی جہمی کو، فرقے کو. وہ جب سنت جو ہے آہستہ آہستہ جیسے زمانہ دور ہوتا گیا نبوت کے زمانے سے، بہترین زمانے سے، اور سنت کمزور ہوتی گئی تو یہ بدعت جو ہے مضبوطی پکڑتی گئی اور آہستہ آہستہ معاشرے میں پھیلتی گئی. تو جہمیوں کا نظریات ہوں، باطن نظر یا خوارج کے ہوں یا معتزلہ کے یا روافض کے، یہ کب پھیلے ہیں؟ جب سنت اہل سنت کمزور ہوئے ہیں. پھر فرماتے ہیں شیخ عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ من اعظم علامات ظہور البدع، سب سے بڑی علامت بدعات کے ظہور کی، ضعف العلم السنی السلف الصحیح النقی المبنی علی الوحیین علی منہاج نبوۃ المعصوم. جب سنی سلفی صحیح پاک نقی علم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جو وحیین کے اساس پر قائم ہے، قرآن سنت پر قائم ہے، ان منہاج نبوہ جو معصوم ہے اس پر قائم ہے، جب یہ کمزور پڑ جاتا ہے تو بدعت کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ بعض طلب علم ایسے موجود ہیں جن میں ضعف ظاہر پایا جاتا ہے، اور جو علم کی کمزوری ہے وہی اصل علة الوجه ہے بدعت کے ظہور کی. فرماتے واجب ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے اور مکمل تیاری کے ساتھ اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سنت اور سنت کی نصرت فرمائے اور اس پہ جد و جہد کیا جائے علم صحیح کی تحصیل کے لیے تاکہ حق لوگوں تک واضح پہنچے اور بدعت جو اہل بدعت ہے علم کی روشنی میں ان کا خاتمہ ہو اور علم اور انصاف کی روشنی میں ان کا خاتمہ ہو. میں عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا متى تطلب العلم، کب تک علم حاصل کرتے رہو گے؟ قال الى ان اموت، مرتے دم تک علم حاصل کرتا رہوں گا. سلف تو مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہے، اس لیے سنت مضبوط تھی اور بدعت کمزور تھی. ہمارے زمانے میں دیکھ لیں بدعت کا راج کیوں ہے، کیونکہ علم اور اہل علم بہت کم ہیں. علم میں کمزور نہیں الحمدللہ، سلف علماء علم میں کمزور نہیں ہیں الحمدللہ، سلف طلب علم علم میں کمزور نہیں ہیں، لیکن اگر امت کو نسبت تناسب دیکھتے ہیں سلف اہل علم جو ہیں اور بدعت کا جو ظہور ہے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت قلت نظر آئے گی اہل سنت والجماعت کی، اور جو سلف طلب علم ہیں ان کی قلت نظر آئے گی اور ان کی مخالف دیکھیں مخالفت عجب بات ہے. بعض اہل سنت کے نام پر مخالفت کرتے اہل حق کی، پھر مختلف تانے دیتے ہیں مختلف نسب اور نام اور القاب سے، مختلف طریقوں سے ان کو یعنی پریشان کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ جیسے کہتے ہیں وہابی صوفی کہتے تھے، پھر اب کہتے ہیں یہ جامی ہے، فلان مدخلی ہے، فلان کیا ہے، یہ ساری باتیں کیا ہیں. پھر اپنے آپ کو حدیث بھی کہتے ہیں، علم کا رد بھی کرتے ہیں اور جہالت پر ان کا تہمتیں بھی لگاتے ہیں. کوئی کہتے تکفیری ہیں، وہ ثبوت پیش کیا تکفیری ہیں، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ نہیں، بس تکفیری ہیں. الگ بات ہے اہل حدیث کا کیا مطلب ہے، دلیل کی روشنی میں ہم یہ یعنی جب سے میں اہل حدیث ہوا ہوں، یعنی ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اہل حدیث ہمیشہ دلیل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. واللہ بڑی پیاری بات ہے. میں بریلوی تھے، اہل حدیث بننے کی وجوہات میں سے ایک اساسی وجہ یہ بھی تھی کہ جب جو بات یوں سامنے آپ کے سامنے دلیل رکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، لیکن جب شیخ ربیع کی بات آتی ہے کہتے تکفیر، شیخ ربیع تکفیری ہیں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. شیخ دلیل کیا ہے جناب؟ خاموش. دیکھیں الحدیث کہاں سے ہے، الحدیث ہیں. ہم یعنی کہ ہمارے شیخ ربیع حفظہ اللہ جو ہے معصوم عن الخطا ہے، یعنی کہتے ہیں کسی نے کہا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ تکفیر کرتے یا تکفیری ہیں اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں آپ کو کوئی شک بھی نہیں ہے، تو ایک ثبوت تو دکھا دینا، فلان جگہ فلان کتاب فلان صفحہ نمبر ہے دیکھ لیں، جیسے کہ آپ اہل بدعت کے ساتھ کرتے ہیں. روافض کا رد کیا دلیل کی روشنی میں کیا، خوارج کا رد کیا دلیل کی روشنی میں کیا، تبلیغ جماعت کا رد کیا دلیل کی روشنی میں کیا، صفحہ نمبر کتاب کا نمبر فضائل اعمال میں فلان جزء فلان، ایسا کرتے ہیں نا. شیخ ربیع کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں بھائی؟ نہیں کوئی خللتے ہیں نا کہیں پہ، بتائیں. شیخ ربیع کی تصنیفات موجود ہیں مارکیٹ میں، ان کے سر لیکچر ریکارڈنگ ٹوٹل ریکارڈنگ ہو چکی ہے. ہم اپنے علماء کو ہم بہتر جانتے ہیں واللہ، دکھا دیں کس ریکارڈنگ میں. آج تو بہت آسان ہو گیا نا، آپ ریکارڈنگ کریں کلپ نکالیں بھیج دیں پوری دنیا کو سنا دیں شیخ ربیع فلان جگہ پہ جو ہے تکفیر کر رہے ہیں، اور واللہ ہم شیخ ربیع کے پاس جا کے گزارش کریں گے، عرض کریں گے، کہیں گے شیخ صاحب یہاں پہ تکفیر ہوئی ہے، ہماری رہنمائی کریں، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ یہاں پہ تکفیر کی ہے اور بغیر دل کے تکفیر کی ہے، کچھ دکھائے تو سی نا ہمیں. ہمارے علماء جو ہے طلاب علم خاموشی اختیار نہیں کرتے، تناسح کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، غلطی اگر ہو جاتی ہے تو اس غلطی کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اس سے توبہ بھی کرتے ہیں، رجوع بھی کرتے ہیں. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، کبھی غلطی پہ اصرار نہیں کرتے، اور تکفیر جیسی غلطی سبحان اللہ. اس لیے اللہ کے لیے، یعنی بعض اہل علم سے ایسی باتیں یعنی سننے کو آئی، واللہ بہت دکھ ہوا ہے. دلیل بیان کریں اگر آپ کے پاس علم ہے تو، ورنہ خاموشی اختیار کرنا آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ کی قسم فرشتے لکھ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، ہمیں نام اعمال میں واللہ ہم نے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے، اور اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے. کسی کے سنی سنائی پہ بس کسی کے خلاف بات کر دینی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نے تو یہی علماء سے سیکھا ہے، اہل حدیث علماء سے یہی سیکھا ہے کہ دلیل کی روشنی میں بات کرنی ہے. کہیں دلیل کی روشنی یہاں پہ ہے تو ہمیں بھی دکھائیں، ہماری رہنمائی کریں اللہ کے لیے. ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اللہ کے لیے ہماری رہنمائی کریں، دلیل دکھائیں. یہ نہ کہیں لوگوں میں یہ شر فساد نہ پھیلائے کہ فلان عالم ہے شیخ ربیع یا فلان عالم ہے اس نے وہ تکفیری ہے. بس ہم نے کہا عثمان بلال تکفیری, ہم نے کہا ہے, ہمارے علماء نے کہا ہے, ثبوت پیش کیے کہ نہیں کیے؟ دواعش تکفیری ہیں, ہم نے کہا, ہمارے علماء نے کہا ہے, ثبوت پیش کیے کہ نہیں کیے ہیں؟ یہ یوں کی ریکارڈنگ ہے, یوں کا کلام ہے, یوں کی کتاب ہے, یہ صفحہ نمبر ہے. انصاف سے کام لیا ہے نا, آپ اس طرح انصاف سے کام لے کے ہمیں دکھا دیں. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عبداللہ البخاری حفظہ اللہ فقہ حروریہ کے تعلق سے صفحہ نمبر 109 پہ بات کر رہا ہوں میں اب, بلکہ اس سے پہلے ذرا خطرہ دیکھیں. فرماتے ہیں جو خطرہ ہے خوارج کا, یہ فرقہ جو سب سے خطرناک فرقہ ہے, اور قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ الامت الاسلامیہ, امت اسلام پر سب سے خطرناک فرقہ خوارج کا ہے. انہوں نے خون ریزی کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے صحابہ کی, تو دوسروں کو چھوڑیں گے کیا؟ جو صحابہ کے قاتل ہیں, صحابہ کا قتل جنہوں نے کیا ہے, خلاف تلوار اٹھے, وہ کسی اور امت میں کسی اور کو چھوڑیں گے؟ سبحان اللہ. پھر فرماتے اور پھر اپنے اس باطل عمل کو تکفیر کر کے قتل عام کرنے کے بعد وہ اپنے اس عمل کا جو ہے یعنی عذر پیش کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جو بھی برا کام ہے وہ کرتے ہیں اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے, ان میں سے چوری, ڈکیتی, قتل اور اسیسینیشن, دھوکے سے قتل کرنا, جمعہ اور جماعتوں کو نماز کو ترک کرنا, داڑھی کو موڑنا یا منڈوانا, گانے بجانے سننا, یہاں تک کہ بیع المخدرات, نشہ آور چیزوں کے خرید و فروخت بھی ان لوگوں نے کیا دین کے نام. میں بھائی یہ سب دین کے نام پہ ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے لیے گانے بجانے سننا, قتل عام کرنا, خون ریزی کرنا, اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہ سب محرمات ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ مرتکب کافر ہے, دوسری طرف وہ کبیرہ خود کر کے کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, لوگ اپنے لیے کرتے ہیں شہوات کے لیے, ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. ان کے علاوہ بھی بہت سارے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عذر پیش کرتے کہ ہمارا مقصد کو پانے کے لیے ہم یہ اعمال کرتے ہیں. پھر مختلف فرقے کا بیان کرتے ہیں شیخ عبداللہ بخاری رحمہ اللہ. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں خوارج کے مختلف نام ہیں, حروریہ جگہ حرورہ کی وجہ سے, نہروان سیدنا علی نے ان کے خلاف جنگ کی اس جگہ پہ, عباضیہ اہل النہروان لکھتے ہیں, حروریہ پہلا نام ہے, دوسرا اہل النہروان ہے, تیسرا العباضیہ عبداللہ بن عباد کی طرف منسوب ہیں, یہ خارجی تھا, ازارقہ نافع بن ازرق کی طرف منسوب ہیں ان کے جو مقلدین متبعین ہیں, اور نجدات جو ہیں نجدہ الحروری کے اتباع کرنے والے. تو کتنی ہیں؟ خوارج پہلا نام معروف ہے, دوسرا حروریہ, تیسرا اہل النہروان, چوتھا عباضیہ, پانچواں ازارقہ, چھٹا ہے النجدات. اگر یہ نام کہیں سے بھی آپ سن لیں یہ کون ہیں سارے؟ یہ خوارج ہیں. اور ان کے جو وجہ تھی خوارج کے خروج کی ہر زمانے میں وہ الحکم غیر ما انزل اللہ, کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ, حق ہے, اللہ کا فرمان حق ہے, فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کوئی حاکم نہیں ہے, اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ کیا سیدنا علی نے کیسے انکار کیا ہے؟ سیدنا عثمان نے انکار کیا ہے, خوارج نے سیدنا علی کے خلاف سے عثمان کے خلاف تلوار اٹھا کے قتل کیا ہے. کیا منکر تھے اس آیت کریمہ کے معنی کی یا اس آیت کریمہ کی؟ نعوذ باللہ, اگر سیدنا علی منکر تھے پھر کون ہے اس کا اقرار کرنے والا؟ سمجھ سکتے ہیں, لیکن لوگوں کی بدعقیدگی دیکھیں, کہتے سیدنا علی نے فیصلہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق, مخالف فیصلہ کیا اور قتل عام کے مسلمانوں کا اس بدعقیدگی کی بنیاد پر. پھر کبیرہ گناہ کی تعریف کرتے ہیں جو معروف ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے یہ وہ گناہ جس میں دنیا میں کوئی حد ہو یا کوئی وعید ہو, بلکہ امام حمیدہ کا قول دوسری بات جو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ لا نقول کما قالت خوارج من اصاب کبیرہ فقد کفر, جس نے کبیرہ گناہ کیا اس نے کفر کیا, ہم یہ بات نہیں کہ ہماری یہ عقیدہ نہیں ہے. تو کبیرہ گناہ سے مراد کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کبیرہ گناہ جو ہے یہ وہ گناہ ہے جس میں دنیا میں کوئی حد ہو یا آخرت میں کوئی وعید ہو یا اس پر کوئی لعنت مترتب ہو یا اللہ تعالیٰ غضب یا ایمان کی نفی. ایمان کی نفی انڈر لائن کر لیں, یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی. تو بعض علماء کہتے ہیں جس کی ایمان کی نفی کی گئی اسے بھی کبیرہ گناہ کہا گیا ہے. تو اہل سنت شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گنہگار مومن ہے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے بعض کبیرہ گناہ کو, تو اس سے ایمان سے خارج نہیں کیا جاتا. اس کی دلائل دیکھیں ذرا کہ کبیرہ گناہ مرتکب کافر نہیں ہے. نمبر ایک, چور کی سزا جو اس کی چوری ثابت ہو جاتی ہے اس کی حد کیا ہے؟ ہاتھ کا کاٹنا. اگر چوری کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں, چوری کبیرہ گناہ ہے اتفاق معروف الحمدللہ. اگر چوری کفر ہوتی تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے, سر قلم کیا جاتا. دوسری بات, زنا کار کو کوڑے مارے جاتے ہیں, حد زنا کوڑے ہیں, 100 کوڑا مارا جاتا ہے اور اس کو 1 سال کے لیے جلوطن کیا جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. اگر کافر ہوتے تو کوڑے مارے جاتے یا سنسار کیا جاتا, سبحان اللہ, یا قتل کیا جاتا. اچھا, جو قذف کرتا ہے, زنا کی تہمت لگاتا ہے مومن عورتوں پر, تو اسے کوڑے مارے جاتے ہیں یا قتل کیا جاتا ہے؟ قاتل جو ہے کوڑے مارے جاتا ہے. قاتل جو ہے اگر قتل کرنا کفر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی فرماتا وَإِن طَائِفَتَانِ مِّنْ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمَا. ایمان کی نفی نہیں کی قتل کی ثابت کرنے کے ساتھ اور صلح کا بیان کرنے کے ساتھ, تو اسے کیا ثابت ہوا کہ قاتل جو ہے وہ کافر نہیں ہے. تو ایمان کامل اور مطلق الایمان میں فرق ہے, ایمان کی اصل اور ایمان کے کمال. کبیرہ گناہ سے ایمان کا جو کمال ہے وہ کم ہو جاتا ہے, ناقص ایمان والا مومن ہو جاتا ہے. اور جو کوئی کفریہ قول یا عمل یا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے نواقض اسلام میں سے, تو اس کا ایمان کے اصل ختم ہو جاتا ہے. تو اصل ایمان اور کمال الایمان میں فرق ہے. بعض علماء اسے کہتے ہیں ایمان مطلق و مطلق الایمان, اس جملے سے اس کی تعبیر کرتے ہیں. پھر امر اور نہیں کی بات فرماتے ہیں. اچھا, جو کبیرہ گناہ کے مرتکب اسے کیا کہتے ہیں؟ فاسق, جیسے کہ شیخ صاحب مثلاً رحمہ اللہ عقیدہ واسطہ میں فرماتے ہیں وَنَقُولُ هُوَ مُؤْمِنُ نَاقِصُ الْإِيمَانِ, مؤمن ہے اس کا ایمان ناقص ہے. اور مؤمن بِإِيمَانِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ, اپنے ایمان سے مؤمن ہے اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے. فَلَا يُعْطَى الْإِسْمَ الْمُطْلَقُ وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقُ الْإِسْمِ بِكَبِيرَتِهِ. نہ تو کامل ایمان کا اسے نام دیا جاتا ہے نہ ایمان کے اصل کے خاتمے سے اسے موسوم کیا جاتا ہے. واضح ہے؟ اچھا, پھر مسئلہ ہے ترک الاوامر اور ارتکاب المناہی. اوامر کو ترک کرنا, حکم کو ترک کرنا چھوڑنا, واجبات کو چھوڑنا اور محرمات کا ارتکاب کرنا, دونوں میں سے کیا عظیم ہے؟ دونوں میں سے کیا زیادہ گناہ کے اعتبار سے کون سا بڑا گناہ ہے؟ واجب کو چھوڑنا یا محرم کا ارتکاب کرنا؟ واجب کو چھوڑنا. یاد رکھیں یہ بڑی پیاری اس میں اب شخص یعنی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کتاب الفوائد میں بڑی ایک پورا باب باندھے, فرماتے ہیں مخالفۃ الامر اعظم من عمل المنہی عنہ. امر کی مخالفت کرنا, منہی جس سے منع کیا گیا ہے اسے عمل کرنا جو ہے وہ زیادہ عظیم ہے. اچھا, جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نہیں کا ارتکاب کرتا ہے نا, جسے منع کیا گیا ہے. اچھا, جو خوارج کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ فرائض کو چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو فرائض چھوڑنے والا جو ہے وہ زیادہ گنہ گار ہے یا شراب پینے والا جو زیادہ گنہ گار ہے؟ یا سبحان اللہ. اچھا, آگے بہت لمبی بات کرتے ہیں, توحید اور شرک. توحید چھوڑنے والا زیادہ گنہ گار یا شرک کا مرتکب زیادہ گنہ گار ہے؟ سبحان اللہ, توحید کو چھوڑنے والا کیوں؟ توحید کو چھوڑا تو کوئی خیر باقی نہیں رہا نا, اور شرک بھی اسی کے جز میں سے ایک جز ہے. تو توحید فرض ہے, شرک نہیں ہے, منع کیا گیا ہے. تو سبحان اللہ, اس طرح دیکھو علماء نے اس کی یہاں اس کی باریک بینی تک بھی گئے ہیں. تو کتاب فوائد جو ابن قیم رحمہ اللہ، بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں بہت سارے ایسی باتیں آپ کو ملیں گی. پھر یہ کہ ولا نکفر بشیء من الذنوب، کبیرہ گناہوں سے ہم کسی گناہ کے ارتکاب سے ہم تکفیر نہیں کرتے. اس سے مراد جو پہلی بات ہے اس کی تأکید ہے، اور یہ قول جو ہے سنن جماعت کے علماء کی موافقت میں ہے، اور یہ حق ہے کہ پہلے بیان کر چکے ہیں عقیدے کے فکر اور خوارج کے فکر کے کبیرہ گناہ سے وہ تکفیر کرتے ہیں، اب اس کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم گناہوں میں سے کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے. اور پھر علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں، رازیین کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں لا نکفر احد اہل لا نکفر اہل القبلۃ بذنوبہم ونکسرائرہم الی اللہ عز و جل والخوارج مراق، ہم اہل قبلہ سے کسی کی گناہوں کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے، اور ان کے جو باطن ہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اور خوارج جو ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہیں. اسی طریقے سے امام حافظ ابو عثمان الصابونی قدس سره اصحاب الحدیث میں فرماتے ہیں، جو جماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ تکفیر نہیں کرتے گناہوں کی وجہ سے، چاہے گناہ چھوٹے ہوئے بڑے ہوں. اگر مومن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، چھوٹا یا بڑا ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، فَإِنْهُ لَا يُكَفَّرُ بِهَا، تو اس وجہ سے اس کی تکفیر نہیں ہوتی. الى آخر مقال رحمہ اللہ. پھر امام ابن زمنین اصول السنہ میں ان کی تصنیف ہے صفحہ نمبر 222 میں، زہیر بن عباد سے نقل کرتے ہیں کہ تو کل من ذکر من المشائخ، جتنے مشائخ میں نے ادراک کیا، میں ملا ہوں جن سے ملاقات کی ہے، مالک بن انس و سفیان بن عین و عیسی بن یونس فضل بن عیاض و عبداللہ بن مبارک و وکیع بن الجراح وغیرہم، ان کے علاوہ بھی، لا یکفرون احدا بذنب، کسی کی تکفیر گناہ کی وجہ سے نہیں کرتے، ولا یشهدون لاحد انه فی الجنہ، کسی کے گواہ نہیں تھے کوئی شخص جنت میں ہے، وان لم یعص اللہ، اگرچہ وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، ولا انه فی النار وان عمل کبائر، اور نہ ہی اس کے جہنم کی گواہی دیتے اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، من خالف هذا فهو عند مبتدع، جو اس کی مخالفت کرتا ہے ان کے نزدیک بدعتی ہے. الى آخر ما قال. پھر امام جعفر الطحاوی رحمہ اللہ عقیدہ طحاوی میں فرماتے ہیں، واہل کبائر من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النار لا یخلدون، کبیرہ گناہ کے مرتکب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، اذا ماتوا هم موحدون، جب کہ وہ توحید پر ان کی وفات ہوتی ہے، وان لم یکونوا تائبین، اگرچہ وہ توبہ بھی نہیں کرتے کبیرہ گناہوں سے، بعد ان لقوا اللہ عارفین مؤمنین، جب کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اللہ کی معرفت اور ایمان کی حالت میں ہوئی، وہم فی مشیئتہ و حکمہ، وہ اللہ کے حکم مشیت کے ماتے تھے، انشاء غفر لهم، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی مغفرت فرمائے، وعفا عنهم بفضله، اپنے فضل و کرم سے ان کی درگزر اور مغفرت فرمائے، كما ذكر جل وعلا في كتاب، جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن مجید میں، وغفروا ما دون ذلك لمن يشاء، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہ معاف کر دے، وان شاء عذبهم في النار بعدله، اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل انصاف سے ان کو جہنم میں عذاب دے، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعه الشافعين واهل طاعته، اللہ تعالیٰ جہنم سے گناہوں سے پاک ہونے کے بعد ان کو نکالے گا اپنی رحمت سے، اور شفاعت اہل طاعت کی شفاعت سے جب وہ شفاعت کریں گے، ثم بعثهم الى جنته، پھر جنت کی طرف انہیں بھیج دیں گے، وذلك بان اللہ تعالی تولى اهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كاهل نكرته الذين خابوا من هدايته والذين نالوا من ولايته، اللهم يا ولي الاسلام واهله ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به، امين رب العالمين. في العقيده الوسطيه ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہیں اسی طریقے سے، اور استحلال کی بات آتی ہے جو کبیرہ گناہ کے مستحل ہوتے ہیں، یعنی شراب حلال ہے، ایسا شخص تو کافر ہے اگر جو پیتا بھی نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ سود حلال ہے، یہ کفر ہے، جسے پہلے گزر چکا ہے کل کے درس میں، ردت کے درس میں، کہ کفر اعتقادی جو ہے اس میں سے استحلال بھی اس کی ایک قسم ہے. پھر امام اب حسن اشعری کا کتاب الابانہ میں جو انہوں نے توبہ کرنے کے بعد کلہ بھی ایک مذہب سے توبہ کرنے کے بعد انہوں نے جو کتاب لکھی ہے الابانہ اصول الدیانہ میں ان کا قول نقل کرتے ہیں اسی تعلق سے. ارسال المسلول میں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول استحلال سے مراد اعتقاد انہ حلال کی چیزیں حلال ہیں. احتلال کیا؟ استحلال عملی اور چیز ہے. ابھی بیان آئے گا. استحلال اعتقاد استحلال عملی اور چیز ہے. استحلال اعتقادی کی عقیدہ یہ ہے کہ شراب حلال ہے مثال کے طور پہ, یہ کفر ہے. استحلال عملی کیا ہے؟ جو شراب پیتا ہے یہ عمل ہے. وہ کیوں پیتا ہے؟ اسے اچھی لگتی ہے پیتا ہے, استحلال عملی ہے. تو اصل جو استحلال جو تکفیر ہے جس میں کفر آتا ہے وہ استحلال اعتقادی ہے کہ شرعاً جائز ہے. جو شراب پیتا کہتا ہے تو حرام لگتا میں پیتا ہوں کیوں, میری خواہش ہے, استحلال عملی ہے, یہ کفر نہیں ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. وہ دونوں میں فرق ہے. وہ شیخ ابن عثیمین کا قول یہاں پہ نقل کرتے ہیں تقال باب مفتوح میں سوال کے جواب میں کہ ضابط کیا ہے استحلال کے جب کفر ہوتا ہے. فرماتے ہیں هو ان يعتقد الانسان حلم حرمه الله, جس اللہ تعالی حرام قرار دے کوئی اس کو حلال سمجھ لے تو یہ استحلال ہے. واما استحلال الفعل جو فعل استحلال ہے فينظر لو ان الانسان تعامل بالربا لا يعتقد انه حلال لكنه يصر عليه فانه لا يكفر. جو سود سودی کاروبار کرتا ہے یا سود سے کوئی تعلق جوڑتا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ حلال نہیں ہے, ہے حرام, لیکن اس پر اصرار بھی کرتا ہے اس عمل فانه لا يكفر, تو ایسا شخص کافر نہیں ہے. کیوں؟ لأنه لا يستحل له, کیوں؟ اسے حلال نہیں سمجھتا. لیکن لو قال ان الربا حلال, لیکن جب وہ کہتا کہ سود حلال ہے, اب یہ کون سا کفر ہے, یہ کون سا استحلال ہے؟ یہ اعتقاد استحلال ہے, اگر زبان پہ اس نے ظاہر کیا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دی اور شخص اسے حلال قرار دیتا ہے تو یہ تکذیب کرتا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے کافر ہے. استحلال میں کفر کیوں لازم آتا ہے؟ کیونکہ تکذیب ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں استحلال کی جب بات آتی ہے اور یا کفر کی جب بات آتی ہے تو اس میں جو سنجیدہ ہے, جو مذاق کرنے والا ہے, سب برابر ہو جاتے ہیں. سنجیدہ غیر سنجیدہ یا جو ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں وہ سب اس میں برابر ہیں, سوائے جو جسے خطا ہو جاتی ہے یا بھول ہو جاتی ہے یا جس کو مجبور کیا جاتا ہے. اگر اسے مجبور کیا جائے کفر قول کہنے پر تو ایسا کافر نہیں ہوتا. پھر اس کی دلائل بھی بیان کی ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا قول صفحہ نمبر 126 میں نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول جماعت کسی مسلمان کی تکفیر, جو مسلمان موحد ہے, مومن ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آخرت پر ایمان ہے, رسول جماعت اس کی تکفیر نہیں کرتے گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے, جیسے کہ شراب خوری ہے یا جیسے کہ زناکاری ہے, شراب خوری ہے, سود خوری ہے, والدین سے بدسلوکی ہے اور اس جیسی چیزیں جو ہیں, جب تک اسے حلال نہیں سمجھتا. اگر حلال سمجھ کے چاہے کرے نہ کرے, یعنی اگر حلال سمجھتا ہے ان چیزوں کو, حرمات کو, تب ایسے شخص کافر ہے. پھر علامہ البانی کا بڑا پیارا لمبا قول ہے, وہ اس میں نقل کرتے ہیں. حضرت طحاوی, ابو جعفر الطحاوی کا قول جو میں نے بیان کیا ہے, اس پہ مزید اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے استحلال قلبی کیا ہوتا ہے اور عملی کیا ہوتا ہے, اس کو فرق بیان کیا ہے. اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کا بالکل حق ہے اور صحیح قول ہے. وفتنۃ التکفیر جو ہے علامہ البانی کی تصنیف میں شیخ ابن باز بن عثیمین کی تقریر سے یہ کتابچہ موجود ہے, اس میں بڑی یعنی مفید الفاظ اور مکمل وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے. فتنۃ التکفیر, تکفیر کب کی جاتی ہے, اس کے اصول ضوابط بیان کیا ہے, استحلال کب ہوتا ہے, استحلال اعتقاد استحلال فعلی میں کیا فرق ہے, کب استحلال جو ہے جب یعنی کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کب کافر ہو, جب اسے حلال سمجھتا ہے. اگر وہیں بھی ارتکاب کرتا ہے کبیرہ گناہ کا لیکن دل میں اس کے یہ عقیدہ کیا حلال, تب بھی کافر ہے. لیکن صرف عمل اگر ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ کافر نہیں, اسے استحلال عملی کہتے ہیں.